ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سحری میں لائن بھائی چائے پیتے ہیں, اگر چائے کا ٹیسٹ حلق میں کچھ رہ جاتا ہے, اس صورت میں اگر ٹیسٹ چائے کا حلق سے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ سحری جب بند کریں تو ایک دو منٹ پہلے ہی جو ہے وہ احتیاطاً بند کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کلی وغیرہ کر کے اچھے طریقے سے برش کر کے مسواک کر کے جو اجزاء کھانے کے دانتوں میں وغیرہ میں رہ گئے ان کو صاف کر لیا جائے تاکہ بعد میں جو ہے وہ اجزاء اترنے کی وجہ سے روزے میں فرق واقع نہ ہو. اگر حلق کے اندر ہی ذائقہ محسوس ہو رہا ہے اندر کے حصے میں تو اس کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر منہ کے اندر جو ہے وہ ذائقہ محسوس ہے بالکل آخری وقت کے اندر چائے پی اور منہ میں اس کے ذرات موجود ہوں اور پھر اس کے بعد
لگی رہ جاتی
جی اور پھر اس کو اندر نگل لیا وقت ختم ہونے کے بعد, تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں جو ہے وہ خاص احتیاط کرنا اور منہ کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ضروری. بعض لوگ پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو اب وہ آخر وقت کے اندر پان کھاتے ہیں, تو اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وقت سے پہلے پہلے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے منہ کو اچھے طریقے سے ذرات سے صاف کر لیں.
یہ زکات جو ادا کرنی ہے وہ کیا اپنے عز و اقربا میں مثلا اپنے مشیرہ کو دے سکتے ہیں؟
زکات جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بالکل دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق زکات ہوں, کہ ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود نہ ہو اور وہ سید و ہاشمی بھی نہ ہو تو انہیں زکات دے سکتے ہیں. بلکہ انہیں زکات دینے میں ڈبل ثواب ہے, ایک صلہ رحمی کا حسن سلوک کا اور دوسرا زکات کی ادائیگی کا. اور ایسے رشتہ داروں کو زکات دیں تو زکات بتا کر بھی نہ دیں بلکہ گفٹ کہہ کر, عیدی کہہ کر یا عید کی تیاری کہہ کر, اس طرح کہہ کر بھی دے دیں گے اور دل میں زکوٰۃ کی نیت ہوگی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. البتہ والدین کو یا جو ہے دادا دادی کو, نانا نانی کو, اسی طرح اپنی اولاد میں بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
اصول و فروع کو زکوٰۃ.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا شیئر پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, اور اگر نقصان ہو رہا ہو تو اس کے لیے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ برائے مہربانی صحیح طرح ہمیں بتائیں.
شیئرز جو ہے وہ, اول تو یہ ہے کہ شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ اور اس کا جو پورا سسٹم ہے وہ ناجائز ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. پھر بعض شیئرز تو وہ ہیں جن کے اندر صرف پروفٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں, لاس نہیں ہوتا, وہاں پر تو آپ کی رقم قرض کی حیثیت رکھتی ہے. تو جتنا آپ نے اپنا پیسہ جمع کرایا ہے صرف وہ آپ کا ہے, اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ جو پروفٹ مل رہا ہے وہ سود ہے, اس کو سارا کا سارا شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا لازم ہے, اور فوری طور پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. دوسرے بعض وہ شیئرز ہوتے ہیں جو کہ نفع اور نقصان دونوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ان میں بعض صورتوں کے اندر اگرچہ ناجائز وہ بھی ہیں لیکن شرکت انعام کی بعض صورتیں بن سکتی ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کی تفصیل ہو سکتی ہے کہ کتنی زکوٰۃ کس طور پر لازم ہوگی. تو ان کی جو صورت ہے اس سے متعلق جو ہے وہ تفصیلی مکمل ڈیٹیل لے کر دارالفتا میں رابطہ کریں.
جو شخص مستحق کے زکوٰۃ ہے زکوٰۃ لے سکتا ہے،
جی
تو کیا فطرہ اس پر بھی لازم ہوگا، اس کو بھی دینا پڑے گا فطرہ؟
مستحق کے زکوٰۃ شخص کے اوپر فطرہ لازم نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فطرہ ہر کسی پر لازم ہے، ایسا نہیں ہے. دیں تو اچھی بات ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن فطرہ لازم اس پر ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال ہے. یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں، زکوٰۃ کس پر لازم ہے اور فطرہ کس پر لازم ہے، دونوں کے نصاب میں فرق ہے. اس طرح فرق ہے کہ نصاب کی مقدار تو وہی ہے 52.5 تولہ چاندی، لیکن زکوٰۃ مال نامی پر ہوتی ہے، اور فطرہ جو ہے وہ اگر مال غیر نامی بھی ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور مال غیر نامی بھی ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو فطرہ اس کے اوپر لازم ہوگا. قربانی کا بھی یہی حکم ہے کہ جس پر فطرہ لازم ہے اس پر قربانی بھی لازم ہوگی، جبکہ قربانی کے ایام میں وہ نصاب کا مالک ہو. تو اب گھر کے ڈیکوریشن پیسز ہیں جو کہ اضافی ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، یا خواتین کا سوال ہوتا ہے کہ جو ہے وہ شادی کے جو ہے وہ برتن جو ہے وہ اضافی رکھے ہوئے استعمال میں نہیں آتے، یا جو ہے وہ شادی کے بھاری جوڑے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوتی، لیکن اگر ان سب اضافی چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گی تو اب یہ شرعی فقیر نہیں ہوگا،
زکوٰۃ نہیں لے سکتا،
زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے اور فطرہ ادا کرنا ان کے اوپر لازم ہوگا،
قربانی
بھی ایسے شخص پر لازم ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جو شخص مستحق کے زکوٰۃ ہوگا، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس پر تو فطرہ لازم نہیں ہے، کیونکہ جس نصاب سے فطرہ لازم ہوتا ہے اسی نصاب سے وہ بندہ غنی ہو جاتا ہے، شرعی اعتبار سے وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں رہتا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو 2 سال سے فالج ہے اور وہ فالج ٹھیک نہیں ہو رہا، اور 5 سال سے ان کو دل کی بھی مریض ہیں تو ٹھیک نہیں ہو رہے، کوئی بھی ہم نے ڈاکٹری اور حکیمی علاج نہیں چھوڑا، لہذا کوئی روحانی علاج بتائیں.
ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ عزوجل ان کے والد صاحب کو فالج اور دل کے مرض سے شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت درود پاک کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ایک فالج کا بہت پیارا روحانی علاج ہے، میرے شیخ امیر سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد،
ماشاءاللہ
بیمار عابد کے صفحہ نمبر 28 کے اوپر ایک روحانی علاج ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 بار ایک نئی رکابی لے لیں، یعنی پلیٹ لے لیں، وہ پلاسٹک کی ہو، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر پینے سے انشاءاللہ عزوجل یہ فالج اور لکوے سے نجات ملے گی انشاءاللہ. اور دل کے مرض کے لیے انہوں نے کہا کہ دل میں تکلیف وغیرہ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج، اس میں نماز کی پابندی بھی ہو تو انشاءاللہ عزوجل مزید برکتیں حاصل ہوں گی. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ سیدھا ہاتھ دل کے اوپر رکھ کر یہ پڑھیں، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر دل کی جانب جو ہے وہ دم کر لیجئے. یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مائع ناس تالیف گھریلو علاج میں بھی یہ موجود ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا اور اس پر عمل کیجیے. اللہ عزوجل آپ کو فالج سے اور دل کے مرض سے شفا عطا فرمائے،
آمین.
میرا نام محمد عادل ہے، میں شاہجہانپور سے بات کر رہا ہوں. میری موٹر سائیکلوں کی دکان ہے، لیکن میری دکان میں کام تھوڑا سا بھی نہیں ہے، ساتھ والی دکان ہے اس میں کام زیادہ ہے، اور میرے اس مہینے میں نقصان بھی کافی زیادہ ہو گیا،
کام نہیں چل پا رہا، کام میں نقصان ہو رہا ہے. جزیاپور سے یعنی سیالکوٹ سے انہوں نے کال کی، جن کے حوالے سے روحانی علاج،
ان کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا مطلب اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دینی ہوگی، ہے نا، ایک کاغذ لے لیں سادہ اور اس کے اوپر نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ لکھ لیں، اور لکھ کر نا اپنی دکان میں اونچی جگہ پر لگا دیں، یہ انشاءاللہ عزوجل بہت پیارا ایک اس کا جو نا دکان کاروبار چلانے کے لیے روحانی علاج ہے. یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب میں بھی تحریر اس کے اندر سے بھی دیکھ لیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں جو ہے وہ احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ بسم اللہ کا میم, اللہ کا ہا اور رحمان کا میم اور رحیم کا میم, اس کے دائرے کھلے رہیں. اس احتیاط کے ساتھ 35 مرتبہ کسی سفید کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو اپنی دکان میں لگ کر
اس میں زیر زبر پیش لگانے کی
حرکات وغیرہ نہیں لگائیں,
اس کی حجاب
نہیں لگائیں گے.
اچھا کتنی دفعہ؟
یہ 35 مرتبہ.
35 مرتبہ یہ اس پہ لکھ کے, جیسے کاغذ پہ لکھ کے, اب وہ کاغذ کو کیا کریں گے, کس طرح لٹکائیں گے؟
ہاں, اس کو کاغذ کو جو ہے نا وہ پلاسٹک کوٹنگ, فوٹو اسٹیٹ والے ہوتے ہیں اور یہ اسٹیشنری والے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس اس کی کوٹنگ کرنے کا ایک مشین ہوتی ہے, تو پلاسٹک کوٹنگ وہاں پہ آ کے کڑک والی کروا لیں اور اس کو پھر لٹکا لیں اپنی دکان میں.
اب ظاہر ہے وہ ارد گرد کے دکاندار کہیں گے بھائی یار آپ نے ماشاء اللہ لکھا ہے, ہماری دکان میں یہ برکت ہو جائے تو اس کی کوئی فوٹو کاپی ہم ہمیں بھی نکال کے دے دیں, ہم بھی لگا لیں اپنی دکانوں کے اندر.
اچھا ہاں, فوٹو کاپی جو ہے نا یہ کروا نہیں سکتے, تو ان کو تو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی میں نے مدنی چینل پہ دیکھا تھا, وہ مدنی چینل پہ جو ہے نا یہ بتایا تھا, تو آپ ایسا کریں دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں گے تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نقش وغیرہ دے دیں گے.
میری امی کا نام میل بی بی ہے. جناب اعلیٰ, میں 2004 سے جلد کی بیماری میں مبتلا ہوں. جلد کی بیماری کا نام سوریا سیز ہے. برائے مدینہ مجھے روحانی علاج بتایا.
آپ نے فرمایا جلد کا مرض ہے جس کو سورائسس کہتے ہیں, غالباً اسی مرض کا آپ نے تذکرہ فرمایا, تو اس کے لیے آپ روحانی علاج یہ ضرور نوٹ کر لیں. قرآن پاک کا 18 پارہ اور اس کا پہلا ہی رکوع سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14, اس کا یہ حصہ ہے, یوں سمجھے اس کی آدھی آیت مبارکہ یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. فقصونا سے شروع ہوتا ہے, فقصونا سے شروع ہوتا ہے اور احسن الخالقین پر یہ مکمل ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ کو آپ حفظ کر لیجئے اور وقتاً فوقتاً اپنے اوپر دم کرتے رہیے. جلدی امراض کا, اسکن ڈیزیز کا یہ بہترین روحانی علاج ہے,
سبحان اللہ,
مجرب اور بہترین روحانی علاج ہے.
ماشاءاللہ.
تو جس کو خارش ہو وہ بھی عمل کر سکتا ہے, بعض کو جسم پر عجیب و غریب قسم کے زخم ہو جاتے ہیں وہ بھی عمل کر سکتا ہے, آپ بھی عمل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا.
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارا کون سا سبق ہے؟ تختی نمبر 11, ماشاء اللہ. آئیے سبق نمبر 11 پڑھنے سے پہلے اس کی ہدایت سن لیتے ہیں تاکہ سبق نمبر 11 پڑھنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو. اور ہر سبق سے پہلے جو ہدایات لکھی ہیں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی قاعدے کی ہر تختی سے پہلے کی ہدایات ضرور پڑھ لیں. اس میں اچھے اچھے مدنی پھول ہیں, قواعد بھی موجود ہیں. اگر ان ہدایات کو پڑھ لیں گے تو پھر تختی پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, اور تختی کے اندر جو اہم اور بنیادی چیزیں ہوں گی ان باتوں کی طرف ہماری توجہ رہے گی. تو سبق نمبر 11 کی ہدایات, پہلی ہدایت, جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں, اس علامت, صحیح نا, یہ گول سی ایک نشان ہے جو کہ واؤ کی صورت کا ہے, کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں. حمزہ حمزہ زبر ا, یہ جھٹکا دے کر ہم پڑھیں گے اس تختی میں سے نا, ا او جیسے ت تو نا ش نون, تو یہ جتنے بھی حمزہ ساکنہ ہیں اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. اچھا, اب ہے حروف قلقلہ. حروف قلقلہ 5 ہیں, قاف ط با جیم دال, ان کا مجموعہ قطب جدین ہے. تو آئیے آپ کی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس تختی کو پڑھتے ہیں. اونچی آواز سے پڑھیے گا تاکہ آپ کو اپنی ادائیگی کی آواز سنائی دے سکے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 ات. اب یہ تا باریک ہے, صحیح ہے نا, اس میں کوئی آواز لوٹے گی نہیں, یعنی کلکلا نہیں ہوگا. ات 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 صحیح. آگے ہے تو, ایک تو اس حرف کو پر پڑھنا ہے, دوسرا چونکہ یہ حرف قلقلہ کا ہے لہذا اس پہ قلقلہ کریں گے. حمزہ تو زبر اتو 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 اتو. حمزہ تو زیر اتو 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 اتو. دیکھیں جو قلقلہ ہو رہا ہے وہ بھی پر آواز, صحیح نا, آواز اس کی پر ہے. ات نہیں, ات تو باریک ہو گیا, ات ات باریک ہو گیا. اتو اتو. حمزہ تو پیش اتو 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 اتو.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام.
بعض قرآن کی آیات یا اکثر قرآن کی آیات یہ ہیں جنہیں مفصل کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے پڑھنی ہے سنت و بھری نماز, تو قراءت کی مقدار بھی سنت و بھری کیا ہے, ہم وہ چیز بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ نفس پر بہت گرا ہے جو بات اب بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور اس پر عمل حکمت عملی اور جذبے کے بغیر مشکل ہے. پہلے تو یہ بات یاد رکھیں, یہ بات دو شرائط پائی جائیں تو یہ مقدار, دو باتوں پر یہ مقدار سنت ہے. یعنی حضر میں جب وقت تنگ نہ ہو, حضر کسے کہتے ہیں, جہاں آپ کا گھر بار ہے, رہائش ہے, وہاں آپ مسافر نہیں ہیں, کیا ہیں, مقیم ہیں, تو وہ حضر ہے. اور جب آپ سفر پر کر کر آئیں گے تو یہ ہوگا سفر, تو یہ مقدار حضر کی ہے, سفر کی نہیں ہے. یہ مقدار وقت میں فراغی ہونے کی وجہ سے ہے, فراغی ہو, وسعت ہو, زیادہ وقت ہو نماز کے میں, یہ نہیں ہو کہ دس منٹ باقی ہیں اور نماز کا وقت قضا ہو جائے گا, تب یہ سنت نہیں ہے. یہ سنت اس وقت میں ہے جب مقام حضر ہو نہ کہ سفر, وقت میں وسعت ہو نہ کہ تنگی. دو باتیں جب یہ پائی جائیں گی تو یہ قراءت سنت ہے. یعنی آپ اپنی رہائش گاہ پر اس علاقے میں, اس شہر میں ہیں جہاں آپ کا گھر بار, کاروبار وغیرہ ہے, اور دوسری بات وقت میں بھی وسعت ہے. تو اب ایسی بات جب شرائط پائی جائیں گی یہ دو, تو مفصلات پڑھی جائیں گی. سورتیں قرآن کی سورتیں مفصلات چاہیں تو لکھ لیجئے, سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل ہے. سورہ بروج تیسویں پارے کی آٹھویں سورت ہے, ستائیس اٹھائیس انتیس پارا مکمل طوال مفصل میں, چھبیس پارے میں سے چار سورتیں کم, اور تیسویں پارے کی سات سورتیں, کل چھتیس سورتیں طوال مفصل میں آتی ہیں. فجر و ظہر میں طوال مفصل کی قراءت کرنا سنت ہے, حضر میں ہو اور وقت میں وسعت ہو. تو عصر و عشاء میں اوساط مفصل, سورة البروج سے لم یکن یعنی سورة البینہ تک اوساط مفصل ہے. یہ تیرہ سورتیں ہیں تیسویں پارے کی, پہلی سات سورتیں تو ہیں فجر ظہر کے لیے, باقی تیرہ سورتیں آئیں گی آپ کی عصر اور عشاء کے لیے. اور لم یکن سے آخر تک کی سارے مفصل ہیں, یہ سترہ سورتیں ہیں. اب خلاصہ سنیے جو آپ کے لیے آسان ہے. فجر اور ظہر میں تیسویں پارے کی پہلی سات سورتیں پڑھ لیجئے, اور مغرب کی نماز میں تیسویں پارے کی آخری سترہ سورتوں میں سے پڑھ لیجئے, اور ظہر اور عصر کی نماز میں 30ویں پارے کی بیچ کی 13 سورتوں میں سے پڑھ لیں تو آپ کی قرات سنت و بری قرات ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں. اب یہ ساری بات کے بعد ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں, جو فرض نماز ہوتی ہے اس میں ایک ہی سورت کی بار بار تکرار کرنا مکروہ تنزیہی ہے, بدل بدل کر پڑھتے رہیے. تو آپ کے جو بچے, بعض بچوں کو 30ویں پارا یاد کرواتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, 30ویں پارا یاد کرنے کے بعد 30ویں پارا کو یاد رکھنے کے لیے بھی اس کو بولے کہ یہ سورتیں اس طرح دہرائی کرے اور اسے ترتیب بیان کرے کہ پہلی 7 سورتیں نماز فجر اور ظہر کے اندر, پھر بعد کی 13 سورتیں عصر اور عشاء میں, آخری 17 سورتیں نماز مغرب کے اندر پڑھے. انشاء اللہ العزیز قرآن مجید کے اس پارے کی دہرائی بھی ہوتی رہے گی اور آپ کی قراءت بھی سنت و بھری قراءت ہو جائے گی.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں, اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
ایک بار فرعون نے ایک میلہ لگایا, یہ بڑا ظالم اور غیر مسلم بادشاہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ لڑتا تھا. اس نے ایک بڑا میلہ لگوایا, پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا. ان جادوگروں سے اس نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ کو شکست دو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا, جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا, تو پتا کیا ہوا, جادوگروں نے جب اپنی چھڑیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ سارے سانپ بن گئے, پورا میدان سانپوں سے بھر گیا, لوگ ڈر گئے, پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا. اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس بات پر بڑے خوش تھے, جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے, دیکھا ہم نے کیا کمال کر دیا. اب وہ پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا تھا, یعنی سانپ نظر آ رہے تھے. اتنے میں حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مقدس چھڑی کو, وہ عصا, اس کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا. اب جو جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بنائے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ان سانپوں کے بیچ میں رکھی, ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن گیا, یعنی بہت بڑا سانپ, وہ جو عصا تھا وہ بن گیا. اور اس بڑے سانپ نے, یعنی اژدہا بن کے, اس عصا نے بڑا سانپ بن کے جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے سانپوں کو کھا لیا, سارے سانپ وہ اژدہا, وہ بڑا سانپ کھا گیا. اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ تو اپنی شکست مان کر سجدے میں گر گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے, آمنا برب ہارون و موسیٰ, یعنی ہم اب سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. قرآن پاک میں سورہ طہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک اللہ تعالی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ عصا کیسے جادوگروں کی بنائی ہوئی, وہ جو رسیاں جادو کے زور سے انہوں نے سانپ اور لاٹھیوں کو جو سانپ محسوس ہوتے تھے کہ بن گئے, وہ عصا سب کو کھا گیا. بنی اسرائیل کے لوگ, ان کا اصل وطن ملک شام, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے. پورے ملک شام پر قوم عمالکہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا. وہ بڑے سخت نافرمان لوگ تھے, غیر مسلم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالکہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی 600,000 افراد کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے, لیکن قریب جا کر یہ لوگ جنگ سے ہمت ہار گئے, میدان تیا میں گھومتے رہے. اب میدان تیا جو تھا یہ بہت بڑا میدان تھا. جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوا, پکے پکائے کھانے, وہ اتارے آسمان سے. من شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا اور سلوا یہ بنی ہوئی بٹیریں تھیں. اب جب انہوں نے کھایا تو پانی کی پیاس لگی. اب 600,000 کے لگ بھگ لوگ, پانی ہے ہی کوئی نہیں اس میدان میں, اب بڑے پریشان ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر پینے لگے اور پورے 40 سال تک اس پتھر سے چشمے جاری رہے. 12 چشمے جاری کر دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا, چشمہ دیکھا پتھروں پہاڑوں میں سے پانی نکلتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا, 12 چشمے جاری کر دیے.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میں نے زکات کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر کسی کا میڈیکل اسٹور ہے تو اس کی زکات جو اس کا مال تجارت ہے وہ کس حساب سے زکات دے گا؟ مثال کے طور پہ اگر دکان میں 50 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے وہ کس حساب سے زکات دے گا؟
بندہ جب اسٹاک کرتا ہے سال کے آخر میں کلوزنگ بھی یہ کرتے ہیں, پورا ایک بات کا حساب لگاتے ہیں کہ ہمارا کتنا مال ہے, کتنی جو ہے وہ ہمارے انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے اور ہم نے جو ہے وہ لینی ہے, سارا حساب یہ لگایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کلوزنگ کر کے اپنا پورا سال کا حساب لگاتے ہیں کہ ہمارا کتنا نفع ہوا ہے, ہم لوس میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے. تو جس طرح یہ سارے معاملات یہ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ حساب لگانا بھی ان کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ان کی دکان پر مال کتنا موجود ہے. صرف ایک سستی تھوڑی سی بعض اوقات ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ نہیں لگا سکتے. اور اب تو بہت سارے میڈیکل اسٹور ہوں یا دوسرے جو ہے وہ جنرل اسٹور ہوں, سپر اسٹور ہوں, ان میں یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں کیونکہ یہ پورا کا پورا ایک ان کا کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے پورا کمپیوٹر سسٹم کے اندر, ان کے پاس ساری جو ہے وہ لسٹیں موجود ہوتی ہیں کہ کیا کتنا پڑا ہوا ہے, کتنا موجود ہے. تو وہ سارا کا سارا حساب ان کے لیے لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو ایک تو ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا حساب لگانا پڑے گا کہ وہ کتنی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ان کی مارکیٹ ویلیو ہوئے یعنی جس میں یہ بیچتے ہیں, یعنی ان کے پاس کوئی لینا آئے گا تو وہ جب پوچھے گا کتنے کا ہے تو جتنے کا یہ بتاتے ہیں اتنے کی ویلیو اس پر یہ لگے گی. تو جتنے کا یہ مال بنتا ہے, جیسا خود انہوں نے کہا 50 لاکھ ہے مثلاً, تو 50 لاکھ روپے کی زکات ان کے اوپر لازم ہوگی, یعنی 50 لاکھ کا 2.5% ان کو یہ دینا ہوگا.
جو عورت کی ملکیت ہے اور عورت پہنتی ہے استعمال کرتی ہے اس پہ بھی اس پہ کسی حساب سے زکات ہوگی؟
عورت کا استعمالی زیور جو اس نے پہننے کے لیے رکھا ہے اور اسی کی ملکیت ہے اس پر بھی زکات ہوتی ہے؟
جی بالکل, سونا چاندی کسی بھی پرپز کے لیے ہو, کسی بھی مقصد کے لیے ہو, اس کے اوپر زکات لازم ہوتی ہے. بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے جو سونا چاندی چونکہ ہمارے یوز میں ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ اس پر زکات نہیں, تو ایسا نہیں ہے. احادیث طیبہ میں خاص اس حوالے سے زکات کا حکم موجود ہے. بعض صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئیں تو سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے, استعمال والے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ تم چاہتی ہو کہ اس کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے ان سونے چاندی کے زیورات کے اوپر جو ہے, خاص سونے کے زیورات کے اوپر جو ہے وہ زکات کا حکم واضح ہے کہ جو استعمال میں ہوتے ہیں. تو سونا چاندی کسی بھی مقصد کے لیے ہو, چاہے پہننے کے لیے ہو, چاہے رکھا ہوا ہو, چاہے دینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہو, لیکن جب تک اپنی ملکیت کے اندر ہے اس پر زکات جو ہے وہ لازم ہوگی.
یہ آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ کیا اگر کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے؟
تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف کرنا ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرنا آتی, قرآن نہیں سیکھا ہوا, تو کیا اعتکاف کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, قرآن پاک اور اعتکاف کا بظاہر یوں کوئی تعلق نہیں ہے کہ اعتکاف کے لیے قرآن پاک آنا یہ شرط ہو. اگر کسی کو قرآن پاک نہیں آتا تو بھی اعتکاف تو وہ کر سکتا ہے, لیکن جہاں تک رہا قرآن پاک کا معاملہ تو قرآن پاک سیکھنا جو ہے وہ ہر ایک پر لازم ہے. یعنی اتنا کم از کم ایک آیت کا سیکھنا یہ فرض ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ایک آیت کم از کم پڑھ سکیں. مثلا الحمدللہ رب العالمین, یہ آیت کم از کم ایک پڑھنا یاد کر لینا یہ فرض ہے. اور پوری سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں, یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, یا ایک سورت جو ہے وہ یاد کرنا بندے کے اوپر واجب ہے کہ اس کو پڑھے گا تو اس کے ذریعے سے اس کی نماز مکمل ہوگی. تو یہ قرآن پاک کو یاد کرنا اتنا تو اس پر لازم ہے, اور صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح مخارج کے ساتھ وہ قرآن پاک کو پڑھ سکے. تو بہرحال اعتکاف کرنا ہو یا نہ کرنا ہو, اعتکاف کرنا اچھی بات ہے, اور اعتکاف بھی ایک ذریعہ ہے کہ قرآن پاک اس میں اچھی طریقے سے سیکھنا ممکن ہے, کہ اگر اس میں سیکھنا چاہے تو کسی کو پکڑ لے, اس سے بات چیت کر لے کہ مجھے جو ہے وہ قرآن پاک صحیح طریقے سے سکھا دو. تو بہرحال قرآن پاک جو ہے اس کا بظاہر اعتکاف سے یوں کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں قرآن پاک آتا ہو تو جو ہے وہ اعتکاف کر سکے گا, ایسا کوئی تعلق نہیں. لیکن قرآن پاک جو ہے وہ اعتکاف ہو یا نہ ہو, بہر صورت صحیح طریقے سے سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا, کبھی اس کی عبادت نہیں کرتا تھا, تکلیف اس کو ایک بھی نہیں تھی, ایک بھی تکلیف نہیں. فرشتہ نرس کی مولا کریم, تیرا یہ بندہ تیری فرما برداری نہیں کرتا, تیری نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے, تجھے یاد نہیں کرتا, تو اس کو نعمتوں وہ نعمتیں دیے جاتا ہے. رب کریم فرماتا ہے, میں نے چونکہ اس کو تکلیف نہیں دی تبھی تو یاد نہیں کرتا. یہ ارشاد فرمایا تو اس کی گردن کی رگ کی کا ایک فنکشن بند ہو گیا, تکلیف فوراً ٹھیک. یا ربی, جیسے درد ہوا کیا کہتا ہے, یا ربی اے میرے اللہ. غیب سے آواز آتی ہے, لبیک یا بدی, میں تو ہوں میرے بندے, تو کہاں تھا, ہم کہاں ہیں. ہم کتنا یاد کرتے ہیں ہمارے رب کو, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, اٹھیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھنے جیسا رکھا, بیٹھیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹھنے جیسا رکھا, کھایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانا کھلایا, ہضم ہو گیا یا اللہ تیرا شکر ہے کھانا ہضم ہو گیا, پیاس لگی پانی ملا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پانی دے دیا, پانی پی لیا یا اللہ تیرا شکر ہے پانی میرے اندر چلا گیا, پانی نکل گیا یا اللہ تیرا شکر ہے پانی خارج ہو گیا. تصور کیجئے, ابن سماق رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو پوچھا, خلاصہ عرض کر رہا ہوں پورے حکایت کا, یا امیر المومنین اگر آپ کو پیاس لگے پانی نہ ملے تو کیا دیجئے گا اس کی قیمت میں؟ آپ نے فرمایا آدھی سلطنت دے دوں گا. پھر پانی پیا, پھر فرمایا کہ امیر المومنین اگر یہ پانی اندر ہی رہ جائے باہر نہ نکلے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کیا دیجئے گا؟ فرمایا آدھی سلطنت دے دوں گا. فرمایا جس سلطنت کی قیمت پانی کا گلاس ہو اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے, ایک پانی کا گلاس پوری سلطنت چلی جائے گی. تو یہ سوچتے رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے جیسا رکھا. کتنے لوگ بازاروں میں گناہوں بھرے معاملات میں ہیں, نصیب والا ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنا اور بیٹھنا نصیب کیا ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا, بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اپنے گھر میں کوئی کس کو کب بلاتا ہے؟ وہی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کا جس پر کرم ہوگا. ورنہ لوگ نمازوں کے ٹائم آتے ہیں مسجد کے اندر, استنجا کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, ہے یا نہیں؟ مسجد کے اندر نماز میں نہیں, باتھ روم میں جاتے ہیں, لوگ نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ حضرت باتھ روم میں جا رہے ہوتے ہیں, باتھ روم استعمال کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ آ کر اللہ کے حضور سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کریں. نصیب والا ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کی سعادت دیتا ہے. ہمارا کوئی کردار, ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا, بس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک شخص نے پتہ نہیں 20 یا 40 سال تک اللہ کی عبادت کی, عبادت کی, عبادت کی. ایک دن اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, یا اللہ یہ عطا فرما. اب اس نے جو دعا کی وہ اسے مل نہیں رہا تھا. عرض کرتا ہے مولا میں نے 20 سال تیری عبادت کی, ایک چیز مانگی وہ بھی تو عطا نہیں فرما تھا. یہ کہنا تھا کہ اس کو لگا کے رونگ نمبر لگ گیا, غلطی ہو گئی, سجدے میں گرا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, مولا معاف کر دے, میں نے تیری عبادت کی, میں تو ننگا پیدا ہوا تھا, تن ڈھانپنے کو کپڑا تو نے دیا, پاک ہونے کو پانی تو نے دیا, زبان تیری حمد کر سکے, زبان تیری تعریف کر سکے اس کی توفیق تو نے دی, قیام کے لیے پاؤں تو نے دیے, مولا سب کچھ تو نے دیا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, مجھے معاف کر دے. مجھے معاف کر دے. غیب سے آواز آئے, بندے تیرے 20 سال کی عبادت ایک طرف, تیرے لمحے بھر کی عاجزی کے صدقے میں ہم تیرے 20 سال کی عبادت قبول کرتے ہیں.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو کیا پڑھا جائے, کوئی وظیفہ عطا فرما دیں.
یہ بیمار عابد رسالہ صفحہ 77 سے یہ شروع ہو رہے ہیں, آدھے اور پورے سر کے درد کے روحانی علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے, انشاءاللہ عز وجل درد جاتا رہے گا. یہی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر میں باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ عز وجل فائدہ ہو جائے گا. یا سلامو 11 بار پڑھ کر دم کیجئے, 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے, انشاءاللہ عز وجل 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی آدھے سر کا درد کافور یعنی دور ہو جائے گا. یہ عمل پورے سر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ عز وجل مفید ہوگا. لا الہ الا اللہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا. زبان پر 1 چٹکی نمک رکھ کر 12 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پی لیجئے, سر میں کیسا ہی درد ہو انشاءاللہ عز وجل فائدہ ہو جائے گا. ہائی بلڈ پریشر کے مریض یہ علاج نہ کریں کہ ان کے لیے نمک کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے.
اور اس کے بعد اللہ عز وجل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں. سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا, آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آج ہم لاچار ہیں, مجبور ہیں, زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں. ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا, دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا. اے ارحم الراحمین, تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تیری بارگاہ بھی کیا خوب بارگاہ ہے کہ جب تیرا بندہ تیری بارگاہ میں اقبال جرم کرتا ہے تو تیری رحمت اسے مغفرت و معافی کی بھیک عطا کر دیتی ہے. یہ ہمیں اشرائے مغفرت عطا کرنے والے تجھے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے. بولا ہماری مغفرت کر دے. تیری قسم, تیری قسم, میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں تو نے کیا فیصلہ فرمایا ہے, ہمارے بارے میں کیا طے ہوا ہے. تیری خفیہ تدبیر کا ہمیں کوئی علم نہیں, نامہ عمل اچھا نہیں, کام اچھے نہیں, کام بھلے نہیں, عمل سدھرے نہیں, نیتوں کے ٹھکانے نہیں. مالک کریم برا حال, بہت ہی برا حال لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے, نادیم ہے, شرمسار ہے کہ ہم سے خطائیں ہوئی ہیں.
یہ بگڑے ہوئے وجود کو تو نہیں سدھارے گا تو کون سدھارے گا؟ اس بگڑی ہوئی حالت کو تو نہیں سنوارے گا تو میرے مولا کون سنوارے گا؟
ہے یہ تسلیم سب سے برا ہو برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں اپنے جرم و قصور و خطا کی اپنے جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے یا خدا مانگ رمضا کے صدقے سچی توبہ کی تو بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے میرا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے
ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
ایک ایسا بوڑھا ہوتا ہے جو بڑھاپے کی بالکل جو ہے وہ عمر کو پہنچ چکا ہے، 60-70 سال سے اوپر ہے، 80 سال کا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ ایسا کمزور لاغر ہو گیا کہ اب اس کی صحتیابی کی امید نہیں۔ اس مریض کو جو بڑھاپے والا مریض ہوتا ہے اور آخری سٹیج آخری عمر پر ہوتا ہے اور جس کے بارے میں امید یہ ہوتی ہے کہ اب یہ جاور ہو نہیں سکے گا اور دن بدن اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی کہ اصل تو اس کا بڑھاپا ہے، تو اسے کہتے ہیں شیخ فانی، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور آگے بھی بڑھاپے کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتا جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کرتا جائے۔ دو جو کلو ہے اس میں 80 گرام کم، جو کلو رائج ہیں، دو کلو میں 80 گرام کم، یہ جو گندم ہوگی یا آٹا ہوگا یا اس کی قیمت، یہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے۔ ہر روزہ جو چھوڑا جائے گا شیخ فانی چھوڑے گا، اس کے بدلے میں ایک یہ صدقہ فطر کی مقدار جو مستحق زکات شریف فقیر ہوتا ہے اس کو دے دیں، یا دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ جس دن روزہ چھوڑا تھا اس روزے کا جو فدیہ ہے اس دن کی قیمت معتبر ہے، اس دن اگر جتنی قیمت تھی اتنی دے دی جائے تو ادا ہو جائے گا، اس سے زیادہ دے دی تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کم دیا تو پھر ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ فدیہ دینا اس پر واجب ہے،
واجب ہے۔
پہلی تو غلط فہمی ہمارے اسلامی بھائیوں کو، ناظرین کو یہ دور کر لینی چاہیے کہ بعض لوگ بالکل یعنی صحت مند ہوتے ہیں
معمولی سے مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے, مثال کے طور پہ جوان ہیں اور اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی اور مجبوری آ گئی, ان مجبوریوں میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ دے دیں گے تو ہمارا جو ہے وہ گزارا ہو جائے گا. تو فدیہ روزے کے قائم مقام کب ہوتا ہے اور جو روزہ نہ رکھ سکے اس پر فدیہ دینا کب واجب ہوتا ہے, اس کا فرق مد نظر رکھنا چاہیے.
صحیح.
عام مریضوں کی جو بات کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انہیں قضا کرنی ہے,
انہیں قضا ہی کرنی,
قضا کرنی ہے. صحیح. جو قضا کر سکتے ہیں ان پر قضا فرض ہے.
صحیح.
فدیہ روزے کے بدلہ نہیں ہو سکتا.
صحیح.
اگر وہ دیں گے
ٹھیک ہے
تو مستحب ہے دے دیں, لیکن ان کا جو نظریہ ہے اور خیال انہیں یہی رکھنا چاہیے کہ جب جیسی ہمیں صحت ملے گی تو ہم پر روزے فرض ہیں.
ٹھیک ہے.
اگر وہ اس طور پر دے رہے ہیں کہ جناب یہ فدیہ ہو گیا اور اب جناب صحت مند ہونے کے بعد بھی ہمیں قضا نہیں کرنی, یہ ان کا غلط خیال ہے.
ٹھیک.
ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ شیخ فانی جو ہوتا ہے جو صحت یابی کی جس کی امید نہیں ہوتی, اتنا بوڑھا, بڑھاپے نے جس کو کمزور کر دیا اور روزہ رکھ ہی نہیں پاتا, اس پر فدیہ واجب ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ روزوں کی قضا نہیں کر سکتا.
صحیح.
تو فرق یہ آ گیا کہ رمضان کے روزے جو مجبور اور مریض چھوڑتے ہیں وہ دو طرح کے ہو گئے.
صحیح.
ایک تو وہ جو قضا کر سکتے ہیں, جب مرض ختم ہو جائے گا تو روزے قضا کرنے پڑیں گے,
انہیں قضا ہی کرنے,
قضا ہی کرنے, ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. دیں گے تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, جیسے ہی صحت اور قوت ملے گی تو انہیں روزے بہرحال قضا کرنے ہوں گے. اور ایک خاص قسم کا جو مجبور ہے اور مریض ہے وہ کون سا ہے؟
شیخ
فانی, انتہائی بوڑھا, جس کو بڑھاپے نے ایسا لاغر کمزور کر دیا کہ روزہ اب رکھ ہی نہیں سکتا. وہ کیا کرے گا؟ چونکہ روزہ چھوڑے گا اور روزہ چھوڑنے کے بعد روزہ قضا بھی نہیں کر سکتا, جس کی بڑھاپا ایسا مرض ہے جو ختم نہیں ہو رہا, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے, اور یہ فدیہ دینا اس پر واجب.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. کسی معقول شرعی سبب کے بغیر طلاق دینا اسلام میں سخت ناپسندیدہ اور ناجائز و گناہ ہے, جبکہ طلاق کے کثیر معاشرتی نقصانات اس کے علاوہ ہیں, لہذا حتی الامکان طلاق دینے سے بچنا چاہیے. سب سے زیادہ جو نقصان جو طلاق کی وجہ سے ہوتا ہے نا, اگر بچے ہیں نا تو بچے رول جاتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس جو رپورٹ ہے, پاکستان کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق طلاق کی جو شرح ہے سالانہ وہ 180,000 ہے. 180,000, اٹس ٹو مچ. آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی ہے. اور باب المدینہ کراچی کے متعلق جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یومیہ 51 یعنی 51 اور سالانہ 18,000. طلاق ہونی نہیں چاہیے, اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے طلاق کا ہونا. جب طلاق ہو جاتی ہے نا, خدا نہ خواستہ, دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالی تمام عاشقان رسول کے گھر کو آباد رکھے. میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں, صبر سے رہو, تسلی سے رہو, سکون سے رہو. گھر ٹوٹنے کے بعد بہت پچھتاوا ہوتا ہوگا, بہت پچھتاوا ہوتا ہوگا. اور پیارے 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 میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پلیز صبر کیجئے, تھوڑا برداشت کر لیجئے, وقت گزار لیجئے. اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیجئے طلاق کی. آتی ہے طلاق, شریعت نے طلاق کو رکھا تو ہے نا, ایک کام, ایک عمل تو ہے نا اس کی, وہ بھی ایک سمجھے کہ ایک گیٹ ہے, ایگزٹ ہے, ایمرجنسی ایگزٹ ہے, یوں سمجھے کہ نکلنے کا راستہ ہے. تو وہ کون سے حالات ہیں کہ جب یہ نکلنے کا راستہ استعمال کیا جائے؟ ایمرجنسی ایگزٹ تو ایمرجنسی میں استعمال کیا جائے گا نا. تو وہ کیسی ایمرجنسی ہوگی کہ جب آپ اس راستے کو اختیار کریں گے؟ تو اس کا مطالعہ کریں اور ضبط اور صبر سے رہیں, ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے اور بہت پرابلم ہو جائے. اب ہوئی خدا نہ خاصا طلاق, تو طلاق ہونے کے بعد جو سب سے بنیادی بات ہے نا, وہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں صرف غیبت نہیں ہوتی, میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, تہمت اور بہتان. لڑکی کی لاکھ غلطی ہو, شاید اسی کی وجہ سے اگر گھر ٹوٹا ہے, لیکن کب لڑکی اور لڑکی والے کہیں گے کہ جناب ہماری غلطی تھی, ہم لڑکے کا مطلب ہم ان کو نہ کر سکے, یا لڑکے ہی کی غلطی تھی یا لڑکے والوں کی غلطی تھی، یہ کب کہیں گے کیا کر ہمارا قصور تھا ہم نہ چلا سکے؟ یا تو کوئی اپنی غلطی ماننے کا تو تیار ہے ہی نہیں، اگر غلطی ماننے کا جذبہ آ جائے تو طلاق ہو کیوں؟ سوری کہہ دے گا، معذرت کر لے گا، میری غلطی تھی، طلاق نہیں ہوتی. طلاق کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی بھی نہیں مانتے اور ہم نرمی نہیں لاتے. ایک شخص نے اپنی بیوی مطلب طلاق دے دی اس کو، تو یہ 30 سالہ شخص تھا کہ جس نے مطلب کہ وہ اس وجہ سے طلاق دے دی. جب وجہ بیان کرنے پر پتا چلا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہر وقت موبائل پر دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتی اور میسج کرتی، چیٹنگ کرتی اور گفتگو میں مصروف رہتی، اسے پیغام اس کا شور بھیجتا تو وہ یا تو پڑھتی نہیں تھی، رش بہت ہوتا تھا، لوڈ ہوتا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، جواب نہیں دیتی تھی اور بس موبائل پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی ہر وقت موبائل پر مصروف رہنے کی وجہ سے اس کے گھر بلکہ بچے بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے متاثر تھے اور میسج نظر انداز کر دیتی تھی. بس پھر کیا تھا، اس کی یہ بات سنتے ہی وہ مطلب اس نے یہ جواب دیا کہ جب میں نے اس کو پوچھا کہ پیغام کے بعد گھر آ کر پوچھا کہ میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا، اس نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف تھی، یعنی اس کو میسج کر رہی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ. تو لکھا ہے کہ بس پھر کیا تھا، اس کی یہ بات سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی. کہتے ہیں کہ اس نے کئی مرتبہ بیوی کو سمجھایا تھا کہ گھر پر توجہ دو، لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی، وہ موبائل پر لگی رہتی تھی. تو یہ ایک ہے کہ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت سارے پیپر ہیں میرے پاس کہ سوشل میڈیا اور یہ جو موبائل ٹیلی فونی ہے نا، یہ اس وقت طلاق کے بڑھنے اور گھر کے ٹوٹنے کا بہت بڑا سبب بن رہا ہے. آپ یہ غور کر لیں، جو اسپیشلی جو اسلامی بہنیں ہیں، کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر موبائل ہے یا یہ وہ ہے، موبائل کی وجہ سے، موبائل پہ گفتگو کرنے کی وجہ سے، موبائل پہ لگے رہنے کی وجہ سے آپ کے گھر کا بہت نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا گھر بہت ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ کی ساس ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کے بچے رول سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹیلی فونیا بھی ہے نا، ایک بعض اوقات مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر لگے رہنا یہ بھی مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ لگے رہے بور ہوتے ہیں، کس چیز کے بور ہوتے ہیں؟ گھر گرستی ہے، کام کاج ہے، پڑھنا ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ 10 چیزیں ہیں. تو یہ بنیادی بات درج کر دوں کہ عقل مند بیوی کی میں نے علامت جہاں پڑھی ہے، عقل مند بیوی کی ایک بہت پیاری علامت یہ ہے کہ یہ ہر اس عادت کو چھوڑ دیتی ہے کہ جس سے تنازع ہوتا ہو. یہ عقل مند بہو کی علامت میں نے پڑھی تھی کتاب میں، کیونکہ اس سے گھر خوشحال رہتا ہے، اور جس سے شور جس کو پسند نہیں کرتا، اور وہ کام کرنا نہ پر فرض ہے نہ واجب ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں، شوہر ایک چیز کو پسند نہیں کرتا اور وہ کام کرنا آپ پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس کام کو ترک کر دیں.
فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان، رمضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان، رمضان رمضان،
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
سوال سر آئیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام میاں داد اتاری ہے، میں نکیار شاہ کشمیر سے بول رہا ہوں. اگر کسی کو والدین ماں باپ دونوں روکتے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھو گے، ابھی بچے کو ماں باپ کے کہنے پہ نہیں رکھنا چاہیے نہ رکھے، کیا کرے بچہ ابھی مجبور ہے؟ اس کا جواب عنایت فرمائے.
اگر تو بچہ روزہ رکھنے کا اہل ہے، یعنی بالغ ہے،
یا جو جن عوارضات کی بنیاد پر معافی دی گئی ہے وہ عوارضات نہیں پائے جا رہے، مثلا مریض بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی اور کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ والدین کی بات ماننا یہاں ضروری نہیں ہوگا بلکہ نہ ماننا ضروری ہوگا، اور بالغ افراد پر حکم ہوگا کہ وہ روزہ رکھے.
کیا خصوصی داڑھی والا امامت کے لائق ہے؟
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشت داڑھی رکھی ہے، اور ایک مشت سے زائد بالوں کو جو ہے وہ مطلب کہ کاٹا بھی ہے، اور ایک مشت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی ہی ثابت ہے. تو اب علماء نے اس بارے میں فرمایا کہ داڑھی کا ایک مشت ہونا واجب ہے. اگر کوئی شخص ایک مشت نہیں رکھتا، خشخشی رکھتا ہے، تو وہ واجب ترک کرتا ہے. اب واجب جو ترک کرتا ہے، ظاہر بات ہے ایسا شخص اعلانیہ فسق کرے گا، ایسے کوئی امام نہ بنایا جائے.
پوری داڑھی رکھیں، ایک مسلمان کا فاسق کے معلن ہونا، اعلانیہ گنہگار ہونا، یہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے. ہمیں تو چپ کر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرمائے، فسق و فجور سے رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن بہت برا ہے وہ شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے. جرت ہے، بے باکی ہے، داڑھی منڈنا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، یہ دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں.
قبرستان میں قبر پکی کرانا جائز ہے یا نہیں؟
قبر کا جو اندرونی حصہ ہے، یعنی میت کا جسم جس سے متصل ہوتا ہے، اور سرے وغیرہ جو رکھی جاتی ہے اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ پکا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو قبر کا بیرونی حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، سلیب سے اوپر کا حصہ ہے، وہ اگر کوئی پکی کرتا ہے مطلب کہ حسن مقصد سے، مثال کے طور پر، یعنی ظاہر بات ہے بلا وجہ کو پکی نہیں کرے گا، یہی ہوتا ہے کہ قبر کے آثار دیر تک باقی رہیں، تو اس طرح کی نیتوں کے ساتھ قبر کا بیرونی حصہ پکا کیا جا سکتا ہے.
میں روزانہ کا جو ہے وہ 12,000 الحمد للہ درود پاک پڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ 1,000 دفعہ استغفار، اور اسی طرح 1,000 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح کی چند ورد ہیں، اور رات کو سوتے وقت اولیاء کرام کے تحفہ نذرانہ پیش کر دیتا ہوں، تو برائے مہربانی اس کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے گا.
جو وظائف یہ پڑھتے ہیں، یہ وظائف نفلی عبادت کہلاتے ہیں، اور اگر یہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. اب ان میں یہ ضروری ہے کہ ان کے تلفظ درست ہونے چاہیے. اب انہوں نے سبحان اللہ العظیم کو جس طریقے سے پڑھا ہے نا، وہ غلط پڑھا ہے، تو جیم پڑھا ہے انہوں نے وہیں کی جگہ، اور ایسا پڑھنا ناجائز ہے. تو یا تو یہ ہے کہ جو بھی وظائف پڑھتے ہیں اوراد وغیرہ، کسی مستند سنی عالم دین کو، قاری صاحب جو ہوں، یعنی ناظرے کے جو قواعد ہیں وہ جانتے ہوں، انہیں یہ وظائف سنا دیے جائیں، اور جس کی ادائیگی درست ہو پھر وہ جو ہے وظائف جاری رکھے جائیں، اور جس کی ادائیگی درست نہیں ہو رہی تو پھر اس کی ادائیگی قرآن پاک کے جو مخارج ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کی جائے، اور جن کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی میں نہ پڑھا جائے.
آج کے اس دور میں جس طرح ہم مسلمان روزے کی سحری کا اہتمام کرتے ہیں، یا جس طرح ہم لوگ روزے کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ روزہ کی اصل روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا روزہ جس بات کی تلقین کرتا ہے، کیا ہم اتنے لمبے چوڑے انتظامات کر کے کیا ہم اس کی روح کے خلاف افطاری کا اہتمام نہیں کرتے؟
اس کو روزے کی روح کے خلاف تو کہنا مناسب نہیں ہے. روزے کی روح تو تقویٰ ہے، کہ روزے کے ذریعے تقویٰ حاصل ہو جائے. تو اگر کوئی مہمانوں کی دلجوئی کی نیت سے رضا الہی کی خاطر مختلف اقسام کے کھانے مہمانوں کو پیش کرتا ہے، یا روزہ داروں کی خدمت میں حاضر کرتا ہے، تو وہ تو ثواب پائے گا. ہاں، کھانے والے کو البتہ یہ چاہیے، روح کے خلاف یہ بھی نہیں ہے، لیکن مشورتا نرز ہے کہ کھانے والے کو چاہیے کہ وہ اتنا کھائے جس سے اس کی صحت خراب نہ ہو. ڈر ڈر کے بچ بچ کے سنبھل سنبھل کے چبا اچھی طرح چبا چبا کر کھائے. بعض روزہ دار جو ہے وہ جلدی کھاتے ہیں اس لیے صحیح چباتے نہیں ہیں اور بھوک سے زیادہ کھاتے ہیں اور وہ ڈشیں ہوتی ہیں جو سارا سال نہیں ہوتی تو جس کا معدہ عادی نہیں ہوتا ان کا یہ چیزیں بغیر چبائے جب ڈالتے ہیں پیٹ میں تو پیٹ ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو یوں مطلب پیٹ کی خرابیاں بیماریاں وغیرہ جنم لے سکتی ہیں لیکن اس کو ہم روح روزے کی روح کے خلاف اپنے طور پر اس کو قرار نہ دیں کیونکہ وہ روزے جو فرض کیے گئے تو اس میں وہ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا لعلکم تتقون کے تمہیں پرہیزگاری ملے.
پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ الیکٹرانکس اشیاء آج کی ایجاد ہیں تو پہلے کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے جبکہ پنکھے اور اے سی وغیرہ نہیں تھے؟
ماضی میں جھانکوں تو کیسے جھانکوں, یہ کیسے زندگی گزارتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں ابتدان چراغ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ تو الیکٹرانک آئٹمس کی بات کر رہے ہیں, چراغ نہیں ہوتا تھا. بعد میں حاضر ہو گیا تھا خدمت کے لیے تو وہ بھی زندگی گزار ہی رہے تھے. تو وہ جو پہلے سہولتیں موجودہ دور والی نہیں تھی تو یہ ان چیزوں کے عادی تھے تو ان کا کام چل جاتا تھا. خود ہم چھوٹے تھے جب, میں الیاس قادری بول رہا ہوں, کہ ہمارے گھر میں پنکھا نہیں تھا, یہ فین, اے سی کا تو نام بھی نہیں سنا تھا, فین بھی نہیں تھا. اب گرمی بھی ہوتی تھی, کھٹمل بھی کاٹتے تھے کیونکہ میں نے کوئی سونے کے جھولے میں تو آنکھ نہیں کھولی ہے, غربت قدے میں آنکھ کھولی ہے. تو اب نہ ٹیوب لائٹ ہوتی تھی ہمارے گھر میں, وہ جو بلب ہوتا نا پیلا پیلا وہ لٹکتا, یہ تھا کہ بلب جلتا تھا. پانی کی لائن بھی نہیں تھی ہمارے گھر میں, اب بھر کے لانا پڑتا تھا. اب اس میں بھی ہم سو ہی جاتے تھے, ہم بھائی بہن چھوٹے ٹے ہوتے تھے تو وہ گتا وغیرہ وغیرہ کے باری باری اتنی بار, جیسے کہ بارہ بار میں کروں گا گتا تم کو ہلا کر, یا وہ پنکھے بھی ملتے تھے ان دنوں تو گتے پنکھے جو بھی چلتے تھے مطلب, تو یوں یوں کرتے تھے. زیادہ تو گتوں سے ہی گزارا یاد پڑتا ہوتا تھا, یوں تو باری باری کرتے تھے سو جاتے تھے, زندگی گزر گئی. اب اس وقت میں اسی میں بیٹھا ہوں, جہاں سے اس وقت میں بول رہا ہوں یہ اے سی میں بیٹھا, البتہ میں اے سی کا عادی نہیں ہوں الحمدللہ, میں بغیر اے سی کے ہی سو رہا ہوں. اتنی سخت گرمیوں میں جو آج کل چلی گرمیاں, بغیر اے سی کے ہی الحمدللہ میں نے وقت گزار لیا, سویا, نیند بھی آ جاتی تھی, سب کچھ ہو گیا عادت. اچھا اب جس کی عادت اے سی کی ہوگی نا وہ پنکھے میں نہیں سو سکا ہوگا ان دنوں کبھی, اس کو اے سی سے اگر کسی وجہ سے محروم کیا گیا ہوگا تو نہیں سو پایا ہوگا الحمدللہ. تو یہ عادت پر ہوتا, تو ان دنوں اس طرح کی سہولتیں ان دنوں جو ہوتی تھی وہ اس میں یہ زندگی گزار لیتے تھے. ہم شکر گزار بندے بنے تو بات بنے, یہ سہولتیں دیں, شکر گزار بندے بن کر ہم عبادتیں بڑھا دیں اپنی, لیکن اب جو عبادتیں فرض ہیں وہی نہیں کر پا رہے.
میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں, لکڑی کاٹتا ہوں, اس کے بریگ ذرائع بورے کے سان کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں, کیا وہ اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
اگر جان بوجھ کر یہ اس کا جو برادے اڑ رہے ہیں تو کر کے جان بوجھ کر اسی کو کھینچا تب جا کے روزہ ٹوٹے گا, ورنہ ویسے ہی وہ نارملی دھواں بھی ہوتا ہے بازوں کا, آٹے کا بھی اگر برادہ اڑ رہا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ ویسے سانس میں جا رہا ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا.
اگر بندے کا روزہ ہو تو ہچکی لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
روزہ ہو اور ہچکی لگ جائے صبر کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جیسے وہ کاغذ کی تھیلی پھونک مار کے اس کو پھلانے سے بھی اس کا علاج ہو جاتا ہے, اسے یہ نسخہ بھی کہیں پڑھا تھا میں نے. تو اس سے اگر یوں کاغذ کہ تھیلی میں پھونک ماریں گے تو اس سے روزے پر اثر تو نہیں پڑے گا، ورنہ یہ ہچکی لگتی ہے تو بعضوں کا خود ہی چند لمحوں کے بعد درست ہو جاتی، روزے پر بہرحال اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا.
اگر روزے کی حالت میں داڑھ میں شدید درد ہو تو کیا اسے نکلوا سکتے ہیں؟ اس طرح روزہ تو نہیں ٹوٹے گا.
دانت یا داڑھ نکلوائیں گے تو خون تو نکلے گا، اور حلق کے نیچے اترنے سے بچنا بہت دشوار ہے. حلق کے نیچے اگر اتر گیا، ٹیسٹ محسوس ہو گیا خون کا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں. اگر وہ داڑھ نکلوائی اور حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوا کہ اتر گیا ہے خون، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا.
اس کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
کعبہ مکرمہ کی کیا کہنے، اللہ الرحمن عز و جل نے قرآن پاک میں اس مقدس شہر کا مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ذکر فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ساری کائنات میں افضل ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شہر کے لیے، شہر مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی. چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، اور جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کائنات کی جو سب سے افضل ذات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اس شہر سے بڑا پیار تھا.
ماشاءاللہ،
مختلف انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکے سے محبت بیان کی جاتی ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لمکہ، تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مکے سے ارشاد فرمایا، ما اطیبکی من بلد و احبکی الیہ، یعنی اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تو میرے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے. لو لا ان قومی اخرجونی من کی ما سکنت غیرک، اے شہر مکہ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں ہرگز کسی دوسری بستی میں آباد نہ ہوتا. رب تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس وقت سے ہی اس شہر کو حرمت عطا فرمائی. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایہ الناس، اے لوگو، ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، اے لوگو، اللہ تعالی نے شہر مکہ کو اس دن سے حرم بنایا، حرمت اور عزت والا بنایا جب سے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. فہیہ حرام الی یوم القیامہ، اور یہ قیامت تک حرمت والا ہے. مفتی صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی، زمین و آسمان کو رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اس وقت سے شہر مکہ کو حرم بنایا، اور آگے ارشاد فرمایا الی یوم القیامہ، یعنی ازل سے لے کے ابد تک یہ شہر حرمت اور کرامت والا ہے. اور اس حرمت کا پاس رکھنے اور مسلمانوں کو اس شہر کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی بے ادبی کرنے کی بڑی وعیدیں ہیں. چنانچہ ابن ماجہ ہی کی حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزال هذه الامۃ بخیر ما عظموا هذه الحرمۃ حق تعظیمها، یعنی یہ امت بھلائی پر رہے گی جب تک اس حرمت کی، جو حرمت رب تعالی نے مکے کو عطا کی، اس حرمت کی تعظیم کے ساتھ احترام کرے گی. فَإِذَا دَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، اور جب وہ اس تعظیم کو، اس احترام کو پامال کریں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تجربے کی بات ہے کہ جس بادشاہ نے بھی شہر مکہ یا حرم پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور نہ کرنے کے معاملات کیے تو وہ تباہ و برباد ہوا. اس کی بڑی مثال یزید ہے کہ جب یزید کے دور میں شہر مکہ کی بے حرمتی کی گئی تو اس کی سلطنت بھی جاتی رہی اور وہ ہلاکت.
اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرے گا. لیکن یہاں آپ کی باتوں سے جو بڑی اہم بات سامنے آئی کہ رب کی بارگاہ میں اس شہر کا جو مرتبہ ہے، جو شرف ہے، جو بزرگی ہے، وہ تو آیا ہے. ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر فرمایا گیا. لیکن یہاں میں زائرین سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی اس وقت حرمین طیبین پر سفر پر جا چکے ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت حرمین طیبین بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہو، اور کچھ جانے کی تیاریوں میں ہوں گے. تمنا تو سب کے دلوں میں ہے، لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس شہر کے لیے ہم روتے ہیں، جس سفر کے لیے تڑپتے ہیں، مگر وہاں جا کر وہ ادب، وہ احترام، وہ تقدس جو ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا. وہاں جا کر پھر ہنسی مذاق، فضول باتیں، ہوٹلوں میں گھومنا، شاپنگ سینٹر میں جانا، یقیناً ان تمام چیزوں کو ناجائز و حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مسجد میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اگر مسجد میں فضول باتیں ہو رہی ہیں، مکہ پاک گئے عبادت کے لیے تھی، وقت گزر رہا ہے شاپنگ سینٹر میں، پھر وہاں جا کر لڑائی جھگڑے، جن کی گالی گلوچ کی عادت ہوتی ہے ان کی وہاں بھی جناب کی عادت نہیں جاتی، تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اگر آپ سفر حرم پر ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، خدا را با ادب رہیے، قدم قدم پر با ادب رہیے.
تقریباً تین چار دن پہ الٹرا ساؤنڈ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے گردے میں صورت سوجن ہے اور پتری ہے، تو اس کے لیے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کچھ بارے میں کچھ بتا دیں.
گردے کی پتری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تو اب امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ گردے کی پتری کا سائز کیا ہے اور کون سی جگہ پہ وہ موجود ہے. اگر سائز چھوٹا ہے، باریک ہے، تب تو قوی امید ہے کہ وہ پانی کے ذریعے یا کچھ ادویات وغیرہ کے ذریعے جب آپ استعمال کریں گے ڈاکٹر کے مشورے سے اور جو طریقے کا ڈاکٹر بتائے گا وہ استعمال کریں گے تو اس سے کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نکل آتی ہے، اس میں کسی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اگر ایسی پوزیشن پہ ہے کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک جو بھی آپ کے یورولوجسٹ ہوتے ہیں ان سے مشورہ، یعنی گردے کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے اس کی علاج کروا لیا جائے.
میری والدہ کے کان میں تقریباً 5 سال سے سیٹی بجتی ہے ایک کان کے اندر، کافی علاج کرایا ہے ڈاکٹر صاحب سے، عرضے کے کوئی علاج بتا دیں.
یہ بھی ایک بہت کامن سی کمپلین ہوتی ہے، اسپیشلی خاص کر جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ یہ شکایت سننے میں آتی ہے. اس کی کوئی خاص تشخیص تو نہیں ہو پاتی ہے، کہ وجہ تو نہیں پتہ چل پاتی کہ ریزنز کیا ہوتے ہیں. البتہ اس کا علاج یہ کہ کوئی مخصوص آلہ جو ہے وہ ملتا ہے، جو اگر لگا لیا جائے تو اس سے کافی حد تک فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے ENT اسپیشلسٹ سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات کان کے پردے پہ سوزش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے.
5 سال سے ہے تو کوئی نہ ٹریٹمنٹ امید ہے انہوں نے کروایا ہی ہوگا،
یقیناً کروایا ہوگا یہ سب. لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکچوئل فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ذرا دیر سے ہی پہنچ پاتا ہے مریض جو ہے، یا تو وہ یہ کہ علاقے کے ڈاکٹروں سے علاج کرواتے رہتے ہیں، وہ کافی لمبا پیریڈ گزر جاتا ہے. کیونکہ اتنی سیویئر یہ چیز نہیں ہوتی ہے نا جس میں آدمی کو بہت زیادہ تشویش ہو گیا یار میں اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں. وہ چند لوگوں کے لیے آتی ہے، بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ایک دم CT سی بجی اور پھر ایک دم غائب ہو گئی، تو وہ اتنا اس کے اوپر نوٹس نہیں لیتے. لیکن اگر بہت زیادہ سیویئر ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، تو ENT اسپیشلسٹ سے ضرور مشورہ کیا جائے، اور اس کے حساب سے اگر آلہ وغیرہ ان کو مل جاتا ہے ان کے علاقے میں، ان کے جگہ پہ وہ مل جاتا ہے، اس کا استعمال کر کے اس سے بہتر ہوا جا سکتا ہے.